السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے، جو کہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے، ای میلز کے ذریعے سے، اور جو سوالات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم سائل کا نام اس لیے نہیں لے پاتے کہ ایک تو یہ کہ اس کے اندر طوالت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں جن کے سائلین الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس لیے نام لینا مناسب نہیں ہوتا. اس وجہ سے میں جاوید صاحب کے سامنے سارے سوالات ہی صرف رکھ دیتا ہوں، اور جہاں جہاں مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے ان کی وضاحت بھی لے لیتا ہوں. کچھ سوالات آپ کے ایسے آئے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر وضاحت نہیں ہو پائی ہے، تو وہ آپ وہاں پر اشارہ کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے سوالات ہم پک اپ کر لیتے ہیں. میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر مجلس میں شرکا بھی موجود ہیں. آج کے اس متفرق سوالات کی نشست میں پہلا سوال میں جاوید صاحب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ عقل اور وحی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا وحی کو بھی عقل کے ذریعے سے ہی سمجھا جائے گا؟
یہ ہمیں انسان کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے. انسان کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کی بے پناہ مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں. کتنی ہیں کہ جو اب ختم ہو چکی ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی نئی سامنے آ جائیں گی. ان مخلوقات میں جب بھی آپ کسی مخلوق کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو جاننا چاہیے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور حاضر میں جانوروں کا مطالعہ کیا گیا ہے، تو اس مطالعے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بے شمار جانوروں کو دیکھتے ہیں، آپ ان کی عادات کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہیں، وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کا عمل ان کے سامنے لاتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس طرح استقراء کے نتیجے میں آپ ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں،
نتائج مرتب کرو.
انسان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے پہلے کہ وہ کیا ہے.
ٹھیک،
اگر آپ انسان کو جاننے کی کوشش کریں تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اس میں اور جانوروں میں بالکل مشترک ہیں.
صحیح،
یعنی ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے. آپ اگر اندرونی نظام کو دیکھیں تو وہ کم و بیش ایک ہی جیسا ہے.
ٹھیک،
یعنی ان کے دل بھی دھڑک رہے ہیں.
ٹھیک،
ان کا جگر بھی خون بنا رہا ہے. ان کے بھی باقی اعضائے رئیسہ اسی طرح کام کر رہے ہیں. تو اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، یعنی جسمانی حالت کم و بیش ایک ہی جیسی. اب وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو ممتاز کرتی ہے، جانوروں سے ممتاز کرتی ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ بڑی بڑی تین ہی چیزیں، جو بڑی چیزیں، یعنی اور بھی بہت سی چیزیں گنوائی جا سکتی. ویسے دیکھیے نا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ انسان حیوان زاہق ہے، ہنستا ہے، جانور نہیں ہنستے. تو چھوٹی چیزیں تو بہت بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن جو چیزیں انسان کو فکری سطح پر ممتاز کرتی ہیں، بڑی چیزیں، وہ تین ہی ہیں. ایک یہ کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اخلاقی فیصلہ سناتا ہے.
اچھا، اچھے اور برے کی تمیز،
اچھے اور برے کے معاملے میں. اور یہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، چھوٹا بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے ہی پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، ابھی 5-7 سال کی عمر میں قریب پہنچتا ہے، آپ اس کو دو لفظ سکھا دیتے ہیں بس، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اس کے بعد یہ نہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ نے کہا ہوتا ہے وہ انہیں پہ اطلاق کرتا ہے، وہ آگے ان کا اطلاق شروع کر دیتا.
ٹھیک ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ حس اپنے اندر لے کے آیا ہے. یعنی جس طرح آپ کو بہت سے حواس دیے گئے ہیں، اسی طرح ایک حصہ اخلاقی بھی دیا گیا ہے، یہ انسان لے کے آیا ہے، اس کے پاس موجود ہے. دوسری جو بڑی چیز کیا ہے، وہ جمالیاتی احساس ہے. یعنی ایک بچے کے اندر ہی بڑی جلدی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھول کی خوبصورتی کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے حظ اٹھاتا ہے.
ٹھیک ہے،
جبکہ جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو مسلتے ہوئے چلے جاتے ہیں یا کھا لیں وہاں سے، لیکن انسان کے اندر چیزوں کی خوبصورتی اور بدصورتی کا بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ودیت کی گئی ہے.
ٹھیک،
اور تیسری بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو آپ کچھ علمی مقدمات فراہم کر دیں تو وہ ان سے آگے انفر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، استنباط کا. یعنی اصل دے دیں، فرا نکال لے گا، فرا دے دیں، اصل کی طرف چلا جائے گا، ایک فرا سے دوسری فرا کی طرف چلا جائے گا. تو یہ جو عمل انسان کرتا ہے، یہ عقلی عمل کہلاتا ہے.
ٹھیک،
اصل میں یہی وہ عمل ہے کہ جس سے جب بھی کوئی مقدمہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنے باطنی علم کے ساتھ. ہمارے باطن میں جو علم دیا گیا ہے ہمیں، وہ علم خارج کی چیزوں کے ساتھ متعلق ہو کے ان پہ حکم لگاتا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی خارج میں ایک صورت پڑی ہوئی ہے جس کے تین زاویے ہیں، میرے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ جس نے حکم لگایا ہے کہ یہ مسلط ہے. یہ دیکھیے، یہ محض ایک لفظ نہیں ہے، یہ لفظ تو اصل میں اس پورے تصور کی نمائندگی کرتا ہے جو میرے اندر موجود تھا. میں نے اس تصور کو یہ لفظ دیا اور لفظ کو اس صورت کے اوپر چسپاں کر دیا. یہ عمل میں کرتا ہوں. تو اس وجہ سے میری عقل جو ہے وہ میرے لیے ایک رہنما کا کردار ادا کرتی ہے.
بالکل صحیح.
جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, تو یہ چراغ راہ ہے.
ٹھیک.
یعنی یہ مجھے راستہ دکھاتی ہے.
صحیح.
کیونکہ مجھے دنیا میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, سچائی کے, جھوٹ کے, باطل کے, حق کے فیصلے. تو میرے اندر یہ علم دیا گیا ہے, میں اس باطنی علم کو روبہ عمل کرتا ہوں, خارج سے اس باطنی علم کے اظہار کے لیے الفاظ لیتا ہوں, ان الفاظ کے ساتھ میں اس کا اطلاق کرتا چلا جاتا ہوں.
ٹھیک ہے.
یہ جو علم مجھے دیا گیا ہے, اگر آپ اس علم کی نوعیت کا مطالعہ کریں تو اجمالی علم ہے. یعنی اس میں تفصیلات نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
یہ اجمالی علم ہے.
ٹھیک
ہے. اسی وجہ سے یہ اگر سائنس کا بھی ہے, یہ اگر میتھمیٹکس کا بھی ہے, تو یہ اجمال سے تفصیل میں بدلنے کے لیے پھر خارج کی مدد کا محتاج ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے علوم جتنے بھی ہیں تھے تو ہمارے باطن میں, لیکن وہ تفصیل میں کیسے بدلے ہیں؟ تھوڑا کام میں نے کیا, میرا کام آپ تک پہنچا, آپ کا کام کسی اور تک پہنچا, ان کو جب ہم نے ملایا تو ان کے مجموعے سے علم آگے بڑھ گیا.
صحیح. ایسا
اور اس کے نتیجے میں اب ہمارے پاس وہ لائبریریوں کی شکل میں موجود ہے.
ٹھیک.
یعنی اگر یہ ایک ہی انسان کو کہا جائے کہ سارا علم ایک دن میں تخلیق کر دے تو نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی علم کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ اپنے اجمال کو تفصیل میں بدلنے کے لیے خارجی ایک عمل کی طرف جاتا ہے. یہ دنیا کے باقی علوم کا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے لیے ہمیں جواب دہ ٹھہرایا ہے, یعنی یہ قاعدے پر دنیا بنی ہے نا کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں, یہ امتحان کس معاملے میں ہونا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, اس کی تیاری کیسے کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی اجمالی علم ہمیں دے دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی ایک اجمالی علم اخلاقیات کا بھی ہمارے اندر موجود ہے, تطہیر بدن کا بھی ہمارے اندر موجود ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ سب لوگ مذہب سے پوچھ کر صفائی کرتے ہیں. یعنی صفائی کا ایک احساس انسان کے اندر موجود ہے, وہ باطن میں لے کے آیا ہے. یہ اجمالی ہے سارا کا سارا. اس اجمال کو بھی تفصیل کی ضرورت ہے. اس تفصیل کو انسانی تجربے پر چھوڑ دیا جائے تو پھر تو صدیوں میں جا کے کہیں مکمل ہوگا نا,
اور شاید وہ صحیح سمت میں ہو بھی نا.
اور یہ بھی ضروری نہیں کہ صحیح سمت میں ہو.
ٹھیک.
اس میں بہت نقد و جرا ہو جائے گی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ پہلے انسان کو یہ علم بھی دیا جو اس کی فطرت ہے, اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی وحی کے ذریعے سے اپنی تعلیم بھی نازل کر دی.
ٹھیک ہے.
گویا جو کچھ اجمالاً آپ کو دیا گیا تھا اس کی تفصیل بھی اس کے ساتھ ہونی شروع ہو گئی. ہونی شروع ہو گئی. اس لیے کہ ضرورت جتنی ہوگی اس کے لحاظ سے کی جائے گی.
ٹھیک. بالکل.
تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ دونوں اہتمام کیے. تو وحی اور عقل کا باہمی تعلق یہ ہے کہ یہ چراغ راہ ہے, نور ہے, روشنی ہے, اسی روشنی میں ہم چلتے ہیں, ہمارا دنیا کا کاروبار اسی چلتا ہے. لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا معاملہ ہے, دنیا کی زندگی میں جو امتحان برپا ہے اس پہ کامیاب ہونے کا تعلق ہے. اس میں اجمال کو تفصیل میں بدلنے کا کام عقل اپنے طور پر نہیں کر سکتی.
ٹھیک.
بلکہ بعض چیزوں کے بارے میں کراس روڈ پر کھڑی ہو جاتی ہے, دوراہے پر کھڑی ہو جاتی ہے, وہاں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے.
وہاں پر
اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے اس تفصیل کو بھی فراہم کیا ہے, بعض چیزوں کی تعین بھی کی ہے, اور جو دوراہے تھے ان کے بارے میں اپنا ورڈکٹ دے کے فیصلہ کن جگہ پر بھی پہنچا دیا ہے.
اچھا, اب اس میں ذرا یہ وضاحت کر دیجئے گا کہ ظاہر عقل تو میرے وجود کا حصہ ہے نا, وحی خارج سے آ رہی ہے. اب میں اس وحی کو پرکھنے کے لیے کیا عقل کا ٹول استعمال کروں گا یا نہیں, ایسا عقل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا؟
نہیں, عقل ہی استعمال کروں گا. اس لیے کہ جو میرے پاس جو کچھ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے یہ ہمارے سامنے ایک ٹیلی ویژن سیٹ پڑا ہوا ہے.
جی.
تو اس کا وجود ضروری ہے کہ جو وہاں سے ریز نشر کی جا رہی ہیں یہ ان کو ریسیو کر سکے. اگر یہ ریسیور نہیں ہے تو وہ ریز تو اس وقت پورے ماحول اور معاشرے موجود ہے, آپ نہیں لے سکتے نا ان کو. تو وہ چیز جو مخاطب بنے گی, اوپر سے ایک حکم آئے گا, ایک ہدایت آئے گی, ایک فرمان آئے گا, اس کو سمجھنا کس نے؟ انسان نے سمجھنا ہے نا. تو انسان کے پاس جو سمجھنے کی فیکلٹی ہے وہی کام کرے گی, وہ آپ کی عقل ہے, تو وہ سمجھنے کا عمل وہی کرے گی.
لیکن جاوید صاحب اس میں ایک پرابلم ہے نا کہ عقل جو ہے وہ میری وہ ناقص ہے, وہی کامل ہے, اور عقل کی ایک باؤنڈری, ایک لمٹ ہے, اس لمٹ سے آگے نہیں جا سکتی, اور وہی وہ بیونڈ دا لمٹ ہے. تو میں ایسے ٹول سے جو کہ لمیٹڈ ہو, جو ناقص ہو, اس سے میں ایک ایسی چیز کو سمجھنے کے لیے پرکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو بیونڈ دا لمٹ ہے اور جو کامل ہے. کیسے پاسبل؟ کیسے
یہ کامل اور ناقص کا سوال ہی نہیں ہے. آپ کے پاس اجمال تھا, وہ اس کی تفصیل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ تفصیل کو جان سکے, سمجھ سکے. اپنے طور پر تفصیل دریافت کرنا یہ صلاحیت نہیں. جب آپ پیش کر دیں گے جان لیں گے. اس کو آپ ایک سادہ مثال سے سمجھ لیجیے. ہر آدمی آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت دریافت نہیں کرتا. ہر آدمی بلیک ہول کے بارے میں وہ تصور نہیں دیتا جس کی آج تصدیق ہو رہی ہے. ہر آدمی تو نہیں دیتا,
نہیں دے رہا,
لیکن جب وہ دے دیا جاتا ہے
اسے سمجھ تو سکتا ہے,
تو آپ بھی سمجھ لیتے ہیں, میں بھی سمجھ لیتا ہوں. ایسے ایسے اساتذہ ہوتے ہیں کہ جو اسکولوں کے اندر
ٹھیک
دیہاتی اسکولوں میں کھڑے ہو کے نظریہ اضافیت ایسے سمجھا دیتے ہیں کہ آئنسٹائن خود بھی نہ سمجھا سکتا شاید.
ٹھیک ٹھیک جناب, یہاں کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ کوئی کوشچن؟
میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہمیں آسمانی کتابوں پہ ایمان کا کہا گیا ہے, اب یہاں آسمانی کتابوں کا کیا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں؟ جو یہ تاثر پھیلا ہوا ہے کہ ہم بائبل کا, انجیل کا, تورات کا مطالعہ نہیں کر سکتے, اور کیا ہماری زندگی, خاص کر دینی زندگی, مذہبی زندگی کے سنوارنے میں دوسری آسمانی کتابوں کا, اسپیشلی میں بائبل کا ذکر کروں گا, اس کا کیا کردار ہے؟
میں سوال کے آخری حصے پر پہلے بات کر دیتا ہوں, اگر پہلے حصے میں کوئی اشکال رہ گیا تو آپ اس کی مزید وضاحت کرا لیجئے گا. جہاں تک ہماری زندگی کا تعلق ہے تو دیکھیے, اس میں افراد کے لحاظ سے سطحیں ہیں. ایک عام آدمی کے لیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو چند باتیں فرما دی ہیں وہ بھی کافی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایسی بے نظیر حدیث ہے, اور خاص طور پر اس کے اگر خاتمے کو آپ دیکھیں تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جبریل آئے تھے, یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دلانے کے لیے. وہ تعلیم انہوں نے دلائی, اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی باتیں بیان کی. تو وہ بھی اگر کسی نے سمجھ لی ہے کہ ایمان کن چیزوں پہ لانا ہے, وہ پانچ چیزیں بیان کر دیں. اچھا, مذہبی زندگی, ظاہر اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مذہبی زندگی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے, تقرب اللہ ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ باتیں بیان کر دی ہیں, یعنی آپ کی عبادات اس میں بیان ہو گئی. آپ کے اندر وہ کیا جذبہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اللہ کی بندگی کریں احسان کے سوال میں, وہ بھی واضح کر دیا گیا. قیامت کے بارے میں متنبع کر دیا گیا.
بالکل صحیح.
تو عام آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس سے پھر آگے ہے مزید یہ کہ ایک آدمی دین کو علمی طور پر سمجھنا چاہتا ہے, جاننا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کافی ہے, اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے, اس لیے کہ وہ جو کچھ پہلے موجود تھا وہ بالاجمال سارا کا سارا آ گیا. اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ یہ قرآن اپنے اندر جہاں یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ یہ ایک فرقان اور کسوٹی ہے, اسی طرح یہ مہیمن علل کتاب بھی ہے, یعنی یہ جو پچھلا سارا سلسلہ ہے اس کا نگران اور محافظ بھی ہے. تو اس وجہ سے کافی ہے. اس کے آگے ایک درجہ آتا ہے جس میں آپ اصل میں قرآن مجید کے ایک طالب علم بنتے ہیں, اور طالب علم سے آگے پھر ایک سچے عالم بنتے ہیں, اور اس سے بھی آگے پھر اس کے سچے محقق بنتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کے پس منظر میں جو چیزیں موجود ہیں ان سب سے واقف. اور میں نے اس کو اپنی کتاب میزان میں اصول و مبادی کے تحت بیان کیا ہے کہ قرآن ایک پس منظر میں کھڑا ہے, اس کے پیچھے آسمانی صحائف ہیں, اس کے پیچھے انبیاء کی تعلیمات ہیں, اس کے پیچھے تورات, انجیل اور زبور جیسی کتابیں ہیں, وہ ان کے حوالے دیتا ہے, ان کا تذکرہ کرتا ہے. جو باتیں بائبل ہسٹری میں اجمال سے بیان ہوئی ہیں بسا اوقات ان کی تفصیل کر دیتا ہے, جو تفصیل سے بیان ہوئی ہیں بسا اوقات ان کے بارے میں ایک اجمالی سا اشارہ کر کے گزر جاتا ہے. بعض جگہوں کے اوپر باقاعدہ نام لے کے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ حوالہ دیتا ہے, نام لے کے کہ فلاں جگہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے, فلاں جگہ یہ بات ہم نے کہی ہے. بعض موقعوں کے اوپر ان کی بنیاد پہ حجت قائم کرتا ہے اپنے مخاطبین کے اوپر. تو اس لیے علمی سطح پر جب آپ مذہب کا, دین کا مطالعہ کرنا چاہیں گے تو لازم ہے کہ آپ ان چیزوں سے واقف, ضروری ہے کہ واقف ہوں, اس لیے کہ آپ اس وقت تک بے شمار تلمیحات کو, بہت سے اجمالی اشارات کو سمجھ نہیں سکتے. وہ علمی سطح کا فہم ہے جو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی بہت اعلیٰ گرفت ان پر نہ ہو. اور اگر آپ اس سطح کے اوپر بائبل کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر خدا بولتا ہے.
ٹھیک. تو عام آدمی کے لحاظ سے جاوید صاحب, اگر ایک عام آدمی ظاہر آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ بس وہ خالی یہ ایمان رکھے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھیں, یا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ان کتابوں کو اسٹڈی کرے یا پڑھے؟
نہیں, دیکھیے میں نے عرض کر دیا کہ عام آدمی کا جہاں تک تعلق ہے چونکہ ان کا سارا خلاصہ آ گیا ہے.
تو ایمان کا پھر کیا مطلب ہے عام آدمی؟
ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مان لیا اس بات کو کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں.
اچھا,
یہ مان لیا, تسلیم کر لیا, ان میں بھی اللہ کی ہدایت ہے. لہذا جب ہم عام آدمی بولتے ہیں تو عام آدمی کے لیے کوئی ٹھپا تو نہیں لگ جائے گا نا.
جی جی.
کب اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو جائے, کب ان کے ہاں ایکڈیمک احساس پیدا ہو, کب وہ چیزوں کو جاننا چاہے, تو جاننا چاہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے،
جب بھی اس کے اندر یہ دائیہ پیدا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید اس پس منظر میں نازل ہوا ہے، یہ دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، دین کی آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں موجود ہیں۔
جی جناب، آپ کا سوال۔
ہمارا لٹریچر بتاتا ہے کہ انسان کی پیدائش، اس کی جبلت، سرشت ساری نیکی پر بنی ہوئی ہے، اس کی ساری ٹینڈینسی گڈ ڈیڈز کی طرف ہے، جس کو اقبال نے درخواہ کہ تو یک جلوہ عام اس ندی دی کے عنوان سے کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم اگر انسانی تاریخ دیکھیں تو بار بار معاشرے میں بگاڑ آتا رہتا ہے، جس کے بگاڑ کے لیے پیغمبروں کا آنا، پیغمبر مبعوث کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہماری انسانی تاریخ پیغمبر سے دور چلی جاتی ہے، بگاڑ آتا رہتا ہے، تو یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ اور دوسرا اس ریلیٹڈ کہ مطلب اس کا تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اہرمنی طاقت جو ہے وہ زیادہ کل کر پرفارم کر رہا ہے، اور یزدانی طاقت وہ جو ہے نا وہ کسی حد تک خاموش ہے اس دنیا میں۔ اس کنٹرڈکشن کی
یہ بات یہ ہے کہ یہ جو کہا بھی گیا ہے، ایک روایت میں بھی ہے کہ کل مولود یولد الفطرہ، یا مثلا توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس پر اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنے اوپر کوئی ٹھپا لگا کے نہیں آیا۔ یعنی جس جگہ پر ایک انسان کو اپنی زندگی کی ابتدا کرنی چاہیے، وہیں سے اللہ نے اس کی ابتدا کرائی ہے۔ آپ نے اگر ایک لائن لگائی ہے اور اس پر آپ لوگوں کہتے ہیں کہ آپ دوڑیں، تو ایک ہی لائن میں کھڑا کیا ہے سب لوگوں کو۔ یہ جو بتایا گیا ہے کہ الحمہ فجورہ و تقویٰ، تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کا شعور دے دیے، اس کا احساس بتا دیے۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے، ہدینہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے، یعنی آپ کو بتا دیا آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ کر کے آپ کو کہا ہے کہ اب اس امتحان کی دنیا میں جاؤ۔ امتحان جو برپا کیا گیا ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ چیزیں دینی تھی، یعنی یہ تو ہدایت ہو گئی، اس ہدایت کو جاننے کے لیے علم و عقل کی صلاحیت ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ خواہشات دے دی، رغبات دے دی، جذبات دے دیے، یہ بھی دے دیے۔ اچھا، پھر انسان کی پیدائش کا طریقہ یہ اختیار نہیں کیا کہ وہ آسمان سے آئے گا اور الگ سے کسی جگہ کے اوپر 18-20 سال بسر کرنے کے بعد دنیا میں داخل ہوگا، وہ ایک ماں باپ کی آغوش میں آئے گا۔ ماں باپ پہلے سے یہودی بھی ہو سکتے ہیں، نصرانی بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں، بت پرست بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، معاشرہ بھی ہوگا، اچھا اس کی تعلیم تربیت کا بندوبست بھی کیا جائے گا، وہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں، یہ مل کے اس امتحان کو برپا کرتی ہیں جس میں بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا کڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ جس میں پھر زیادہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اندر سے کوئی خرابی لے کے آیا ہے، یعنی اسے جس جگہ سے جس طرح بھیجا گیا ہے، جیسے دنیا میں وہ داخل ہوتا ہے، وہاں یہ ساری چیزیں، میری خواہشات پوری قوت سے حملہ آور ہوتی ہیں، جذبات حملہ آور ہوتے ہیں، اب مجھے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس میدان میں ہار جاتا ہوں۔
جی، وضاحت چاہیے۔ جی،
تو یہ معاشرہ ایز اے ہول بگاڑ کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ پیغمبروں کے نزدیک وہ اچھا رہتا ہے، پھر سلولی اینڈ گریجولی جو گراف،
وہ کہہ رہے ہیں جب جیسے جیسے جب پیغمبر آتے ہیں تو وہ بگاڑ صحیح ہو جاتا ہے، اور جب پیغمبر چلے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ بگاڑ۔
افسانہ ہے، کہاں صحیح ہوتا ہے؟ حضرت نور نے صحیح کر دیا تھا، حضرت صالح نے صحیح کر دیا تھا، ساری کی ساری قومیں تباہ ہو گئی، کہاں صحیح ہوئے تھے؟ کہیں صحیح نہیں تھے۔ یعنی یہ بھی دیکھیے، یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم رسمن بولتے رہتے ہیں، پیغمبر آگے اصلاح کر دیتے ہیں۔ ذرا قرآن مجید پڑھ کے مجھے بتائیے اس اسلام میں کیا کامیابی۔ حضرت لوط ساری زندگی اپنی قوم کو پکارتے رہے، کتنی غیر معمولی برائی میں قوم مبتلا تھی، اور غیر معمولی برائی نہیں، غیر معمولی رویہ بھی۔ جی، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ علانیہ، دیکھیں ایک شخص کے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ آپ آج کے زمانے میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ ایسے آپ کے گھر پر پل پڑیں گے۔
بالکل ایسا ہی ہوا،
یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں حضرت ابراہیم کا مکالمہ نقل ہوا ہے نا بائبل میں، کہ فرشتے آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ ہم تو لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اب وہ مجادلہ کرنے لگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار اس میں تو راست باز بھی ہوں گے۔ فرمایا کتنے ہوں گے؟ ان کا اگر 50 ہوئے، ان کا ابراہیم 50 بھی نہیں، اگر 40 ہوئے، ابراہیم 40 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، اتنے بھی ہوئے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ان کی بیوی تھی وہ بھی ساتھ نہیں،
وہ بھی نہیں تھی،
تو کہاں ہوئی ہے اسلام؟ یعنی اتنی جدوجہد کے بعد بھی یہ ہوتا رہا دنیا کے اندر۔
ٹھیک، جی یہاں آپ کا سوال۔ جی
جی، میرا سوال، آج کل جس طرح شرح طلاق سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ہمارے دین میں ٹیکسٹ پہ اگر طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اگر شوہر ایک دفعہ دینے کے بعد ٹیکسٹ میسج میں ایکسیپٹ بھی کرے اور پھر اس کو ریجیکٹ بھی کر دے کہ میں نے نہیں دی، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیا وہ ہو گئی یا نہیں، یا اس کا کس طرح سٹیٹس ہے کہ ایکسیپٹنس بھی ہے اور نہیں؟
یعنی ٹیکسٹ میسج پہ
دے دی اور پھر پہلے ایکسیپٹ بھی کی جائے اور پھر اس کو نگیٹ بھی کیا جائے کہ نہیں ہوئی ابھی میں نے نہیں.
اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ جاوید صاحب، طلاق دینے کا جو پروسیجر ہے وہ کوئی رائٹنگ میں ہونا چاہیے یا اس طرح سے ٹیکسٹ میں کہہ دیا، زبانی کہہ دیا، اس طرح سے بھی ہو جائے گی؟ اس کو
یہ ساری چیزیں تو آپ کے فیصلے کے ابلاغ کا ذریعہ ہے. یعنی آپ نے جس کو طلاق دی ہے آپ اس کو پہنچا رہے ہیں، خط لکھ کے، کوئی تحریر لکھ کے، کسی کے ہاتھ کو رکا بھیج کے. اب یہ ٹیکسٹ
یا زبانی کہہ کے،
دور حاضر کی چیز زبانی کہ، یہ تو پہنچانے کا طریقہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دینی کیسے چاہیے. یعنی آپ پہلے غور کریں اس بات کے اوپر کہ آپ ایک رشتہ توڑنے جا رہے ہیں. کیا آپ اشتعال میں ہیں؟ کیا آپ غصے میں ہیں؟ کیا آپ کسی خصوصی قسم کی صورتحال سے دو چار ہو گئے ہیں؟ آپ کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ کر، سمجھ کر، دو گواہوں کو بلا کر پھر طلاق دینی چاہیے. طلاق دینے کے لیے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے، ایسے نہیں آپ دے سکتے.
بالکل صحیح.
تو یہ تو ابلاغ ہے کہ اس کے بعد آپ نے پہنچائی کیسے ہے. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ پہنچائی کیسے ہے، اصل سوال یہ دی کیسے ہے. اور یہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غصے میں آ گئے تو ہمارے یہاں جیسے گالی دی جاتی ہے ایسے لوگ طلاق دیتے. اس کے بعد ایک میسج کر دیا.
لیکن آپ
تکرار ہوئی میاں بیوی کے درمیان میں، بیٹھے بیٹھے گاڑی میں کہا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. روز یہ واقعات پیش آتے ہیں. یہ بالکل بےہودگی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں دینی. آپ کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کر قاعدے ضابطے سے طلاق دینی چاہیے. ہمارے ملک میں تو پھر اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اس قانون میں کئی سکم بھی ہیں، لیکن بہرحال ایک اسٹیٹ کی سطح پہ قانون بنایا گیا تو اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے. یعنی آدمی طلاق دے رہا ہے تو اسی طریقے سے اسے نوٹس بھیجنا چاہیے، انہیں مراحل سے اس کو گزارنا چاہیے، یہ سب معاملات کرنے چاہیے. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ طلاق دی کیسے جاتی ہے. اب اس کی اطلاع پہنچانی ہے تو اطلاع تو بھائی ابھی دیکھیے آپ، پوری کی پوری قوم اضطراب میں مبتلا ہو گئی کہ ووٹ کی اطلاع کیسے پہنچانی ہے. تو نئے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، پرانے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، دینی کیسے ہے اس کی تربیت ہونی چاہیے.
یہ آپ نے ابھی جو فرمایا نا جاوید صاحب کہ دینی کیسے، اس پر اصل میں ہونا چاہیے. اور آپ طلاق کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ غصے میں تو نہیں ہیں، آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے. لیکن جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، اس وقت وہ یہ چیزیں کر نہیں پا رہا ہوتا، اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ واقعی اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی چیزیں، اور وہ کچھ بھی بول دیتا ہے. ایسا یہ بھی تو ہوتا ہے نا.
تو نکلے گا نا غصے سے، نکلے گا تو پوچھیں گے اس سے کیا ارادہ تھا. یعنی غصے میں کسی آدمی نے واہی تباہی کو الفاظ کہہ دیے اگر، تو ان کی بنیاد پر گھر کیوں اجاڑ دیا جائے گا؟ جب وہ غصے سے نکلے گا تو اس کو تنبیہ کریں گے، پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ بھائی تمہارا کیا ارادہ تھا؟ واقعی طلاق دینا چاہتے تھے؟ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ طلاق دینی ہے تو دو. تو اس وجہ سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں یہ باتیں سن کے کہ ایک آدمی ہے سخت اشتعال کے عالم میں، نہ اس کو ہوش تھے نہ حواس تھے. دین میں تو یہ اصول نہیں ہے. کوئی آدمی نشے میں ہے، اس نے طلاق بول دیا تو ہو جائے گی طلاق؟ نہیں، وہ جب اس صورتحال سے نکلے گا پھر اس سے پوچھے گا.
لیکن ہمارے فقہا تو اس سے بالکل اپوزٹ وہ اوپینین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی غصے میں بھی اگر کہہ دیا اس نے، بھلے اس میں ہوش نہیں تھا، اس کو غصے میں کہہ دیا تو
یہ بات کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی نہ اس طرح کی صورتحال میں نکاح ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ میں ایک وفور محبت میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں اور کہوں کہ میں نے ہمسائی سے نکاح کر لیا، اس کے لیے بھی آپ کو کچھ مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محض دو الفاظ بول دینے سے نہیں ہو جاتی.
ٹھیک ہے،
آپ کی ذہنی حالت کیا ہے، آپ کس حالت میں یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی. اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کریں. میں نے تو جس زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم تھے، بہت اصرار کے ساتھ مجبور کیا تھا لوگوں کو اور ان کو توجہ دلائی تھی کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک نکاح کے لیے فارم بنا دیا گیا، ایسے طلاق کے لیے بھی بنائیے.
جاوید صاحب، یہ والدین کی نافرمانی کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی نافرمانی بالکل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ اگر کوئی شرک کا حکم دیتے ہیں. تو اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ طلاق دے دو اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟
ہمارا دین کا اصول ہے انما الطاعۃ فی المعروف، یعنی خواہ ماں باپ کی بات ماننی ہے، خواہ استاد کی بات ماننی ہے، خواہ حکمران کی بات ماننی ہے، ہر حال میں اس بات کو صحیح ہونا چاہیے. ناجائز معاملات میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی. تو والدین جب بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی بات پہ کیا وزن ہے، کیوں کہہ رہے ہیں، کیا فی الواقع ایسا معاملہ ہے کہ جس میں مجھے ان کی بات ماننی چاہیے سر تسلیم خم. لیکن اگر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ والدین زیادتی کر رہے ہیں تو والدین کو سمجھایا جائے گا.
ٹھیک،
یہ طلاق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اچھا، اس میں لوگ کرتے کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا دیتے ہیں.
جی جی
تو میں تو ہمیشہ والدین کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ ابراہیم بن کے تو دکھائیے مجھے. یعنی ہمارے والدین دسیوں کی تعداد میں آپ لوگوں کو دیکھیے, نہ ان کو دین کا شعور ہوتا ہے, نہ ان کے اندر وہ عقل و حکمت کے تقاضے پورے کرتے ہیں, نہ وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جذبات کا غلبہ, روایات کا غلبہ, خاندانی عصبیتیں اور اس نوعیت کی بے شمار کمزوریاں مل کے, اور مثال کس کی دینی ہے؟ حضرت ابراہیم. بھائی کہاں ابراہیم چ نسبت خاک رب عالم پاک. والدین کی بات ہو یا کسی کی, معروف کے تحت مانی جائے گی. یعنی پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا ان کو کہ ان کی بات جائز ہے. جائز باتوں میں ان کی اطاعت ہوتی ہے, ناجائز باتوں میں جس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہو, زیادتی ہو رہی ہو. ایک دن والدین صبح صبح اٹھے ہوئے نان و نفقہ بند کر دو, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بیوی کا حق ہے.
ٹھیک ٹھیک جی جی.
میرا کوشچن یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو جو نان مسلم تھے وہ آ کے بیعت کرتے تھے ان کے ہاتھ پہ, مسلمان ہو جاتے تھے, صحابہ کرام کے ہاتھ پہ بھی کرتے تھے. لیکن آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس تو پہلے لوگ آلریڈی مسلمان ہیں لیکن وہ اپنا کوئی پیر و مرشد بناتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرتے ہیں. تو اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے ہمارے شرعی طور پہ اسلام میں, ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
ٹھیک ہے,
دیکھیے بیعت کوئی مذہب کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. بیعت بہت قدیم زمانے سے معاہدہ کرنے کا طریقہ ہے. یعنی اس وقت موجودہ زمانے میں بہت سے کانٹریکٹ ہیں جو ان ریٹن ہیں اور ہم ان کے پابند ہیں.
ٹھیک.
مثلاً میں پاکستان کا شہری ہوں, میں نے شناختی کارڈ بنا لیا, میں نے پاکستان کا پاسپورٹ بنا لیا, اب حقوق فرائض طے ہو گئے آپ سے آپ.
ٹھیک.
قدیم زمانے میں جو قبائلی تمدن تھا, وہاں قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے تھے, ان کے لیڈر بدلتے رہتے تھے, تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جب بھی کوئی نظم قائم کیا جائے گا یا کوئی بڑا کام کرنا ہوگا تو عہد معاہدے ہوں گے. دنیا اسی پر چلتی ہے. اصل میں ہم آج بھی آپ نے دیکھا نا, پاکستان نے فلاں فلاں کانٹریکٹ سائن کر لیے. تو قدیم زمانے میں کانٹریکٹ کا طریقہ کیا تھا؟ بیعت. یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ وعدہ کرتے تھے, عہد کرتے تھے کہ ہم اس کو پورا
بند رہیں گے.
اب اس کی دسیوں قسمیں تھیں. یعنی لوگ بسا اوقات ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کہتے تھے انتقام لیں گے فلاں چیز کا. نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ عہد کر لیتے تھے کہ ہم زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو بیعت یا عہد کرنا یہ تو کوئی مذہبی چیز نہیں تھی, یہ دنیا کے اندر پہلے سے موجود تھی. تو اللہ کا جب پیغمبر آتا ہے تو وہ اصل میں اسلام کا یا دین کا خدا کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ ہوتا ہے.
ٹھیک.
یعنی یہ حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں. ہر دور میں اللہ کے پیغمبر ہی کو حاصل ہو سکتی ہے. یعنی میں آپ ہم سب برابر ہیں اس اعتبار سے کہ میں نے بھی دین کو مانا, سمجھا, قبول کیا, آپ نے بھی ایسا ہی کیا, ہم مسلمان ہو گئے, ہم میں سے کوئی عالم بن گیا, کوئی عامی رہا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ایک عالم کا بھی اس کے سوا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ دین کو سمجھے گا, اس کی تعلیم دے دے گا.
صحیح.
وہ دین کی اتھارٹی نہیں ہے, وہ دین کی سند نہیں ہے, وہ دین کا نمائندہ نہیں ہے.
بالکل صحیح.
یعنی وہ بھی ایک طالب علم ہے, وہ بھی سمجھنا چاہتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس کے دین کی ہدایت کے نمائندے کی حیثیت
پر وہی آتی ہے,
وہ سفیر ہے خدا کا. تو وہ جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گا اور لوگ اس کی دعوت قبول کریں گے تو اس میں عہد بھی لیا جا سکتا ہے. چنانچہ اللہ کے پیغمبروں نے یہ عہد بھی کبھی کبھی لیے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی عہد لیتے تھے. مکے میں میں نے بہت دقت نظر کے ساتھ دیکھا کہ بہت سے لوگوں سے آپ نے کوئی اسلام کی بیعت بھی نہیں لی. پھر یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آنے لگ گئے تو ان سے آپ نے یہ بیعت لینا شروع کر دی. اسی طرح کی بیعت آپ نے مدینے میں بھی بہت سے لوگوں سے لی. تو ضرورت جب پڑ گئی, یعنی فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے گرد و پیش پہ رہتے ہیں, روز آپ کے پاس ہیں, تو کوئی عہد نہیں لیا.
ضرورت پڑ گئی تو بیعت رضوان کی ضرورت
پڑ گئی. بیعت رضوان اسی طرح
جی.
یعنی ایک موقع آ گیا کہ جس میں یہ اندازہ ہوا کہ شاید اب اس بے سر و سامانی کے عالم میں لڑائی کرنی پڑ جائے. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ لڑائی کی تیاری کر کے آئے ہیں, جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو لوگ ذہنی طور پر بھی تیار ہوتے ہیں. ایک نازک صورتحال پیدا ہوئی تو اندیشہ تھا کہ ایسا ہو جائے, تو اس موقع کے اوپر لوگوں سے جہاد کی بیعت لے لی گئی. بیعت لے لی گئی یعنی عہد لیا گیا. یہ معاملات ہو گئے. تو اب اگر کوئی آدمی بیعت لیتا ہے تو پہلی چیز یہ کہ وہ کس چیز کی بیعت لے رہا ہے. پہلا سوال یہ, یعنی بیعت تو لینے کو آپ مجھ سے لے لیں.
وہ اپنی اطاعت کی بیعت لیتا ہے. یہ جس کی طرف
اب اطاعت کی بیعت لیتا ہے, دیکھیے اطاعت تو صرف حکمران کی ہوگی. اب رسول اللہ کی اطاعت کا عہد تو ہم کر چکے جب ہم مسلمان ہو گئے, وہ تو اب کسی اور کو لینے کا حق نہیں ہے ہم سے. تو حکمران البتہ ہم سے اطاعت تو اب آپ بتائیے کہ اور کس چیز کی بات لینی.
نہیں, یہ جو اشارہ کر رہی ہیں جاوید صاحب, یہ یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے دنیا میں, کہا جاتا ہے لوگوں کے اندر, سوسائٹی میں ہمارے, کہ جی آپ اگر آخرت کے لیے فلاح چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, تو جب تک آپ کسی پیر و مرشد کے آگے کے ساتھ بیعت نہیں ہوں گے تو تب تک آپ جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں ہوں گے. آپ کو لازمن کسی سے بیعت ہونی ضروری ہے.
کیوں بیعت کرنی ضروری ہے؟ یعنی مجھے کسی سے علم سیکھنا ہے, مجھے ایک معلم کی حیثیت سے اس کی خدمت میں حاضر ہونا ہے, یہ تو ہم سب کرتے ہیں. بیعت کس بات پہ کرنی ہے؟ بیعت تو کوئی کانٹریکٹ ہے, کوئی عہد ہے جو مجھے کرنا ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے کیا اس لیے کہ انہوں نے مجھے خدا کے نمائندے کی حیثیت سے دعوت دی, میں ایمان لے آیا. حکمران کی مجھے اطاعت کرنی ہے تاکہ نظم قائم رہے اور دنیا کے اندر کوئی انتشار نہ پیدا ہو. تو یہ جو حضرت مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیعت کرو, تو یہ کس اصول پر کہہ رہے ہیں؟
تاکہ ان کے روحانی فوائد مجھ تک پہنچتے رہیں.
وہ کیا ہوتے ہیں؟
ایسے بھی کہا ہے کہ جی اگر میں بیعت کر لوں گا تو وہاں سے جو بھی فوائد ہوں گے روحانی طور پر مجھ تک منتقل ہوں گے.
تو بھائی یہ جو روحانی فوائد کا انتقال ہے, یہ اگر آپ کا مسئلہ ہے تو کر لیں جا کے. اس کا مذہب اور دین سے کیا تعلق ہے؟
مذہب ہمارے تعلق دین ہوا نا, روحانی فوائد ہیں.
مذہب کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے دین کی ہدایت پر عمل کرنے سے, اب روحانی فوائد سے نہیں.
ٹھیک,
اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ, اور اس پاکیزگی کا نسخہ مجھے آپ سے نہیں لینا اور آپ کو مجھ سے نہیں لینا. وہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے. اس میں علم کے تزکیے کے لیے حکمت ہے, وہ بتا دی گئی ہے.
ٹھیک,
اور اس میں میرے عمل کے تزکیے کے لیے اللہ کا قانون, اللہ کی شریعت ہے, وہ بھی متعین کر دی گئی ہے. تو مذہب میں مجھے اب کیا کرنا ہے؟ مذہب میں تو ایک ہی تعلق ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, تو آپ معلم ہیں, میں ایک متعلم کے طور پر آپ کے پاس جاؤں گا. استاد اور شاگرد کا تعلق پیدا ہوگا. اس لیے اللہ کے پیغمبروں نے یہی تعلق ہمیشہ پیدا کیا ہے. حضرت مسیح کے حواری شاگرد ہیں ان کے, وہ ان کو استاد کہہ کے پکارتے ہیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوئستو معلمہ. تو یہ آپ
استاد اور شاگرد والا ہوگا, پیر اور مرید والا نہیں ہو سکتا.
اس میں کوئی بات لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی ضرورت پڑنی چاہیے نا. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب چونکہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ روحانی مراتب طے کرنا, روحانی علوم حاصل کرنا یہ ہے, تو ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کسی سے کوئی عہد کرنا چاہتے ہیں تو کریں جا کے. اس عہد کے بارے میں ہم صرف اتنی بات کہیں گے کہ اس میں کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. باقی مذہب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں.
رائٹ جی, آپ کا سوال.
دین کے دو بنیادی ماخذ ہیں, ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے. تو قرآن تو ہم اس کے بارے میں ہم 100% شیور ہے کہ یہ فزیکل فارم میں وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. لیکن سنت کے بارے میں ہمارے پاس یہ شیورٹی کہاں ہے؟ کیونکہ فروعی مسائل میں جو اختلافات ہیں, تو اس سے تو لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی آمیزش ہو گئی ہے. تو یہ ہم 100% کس طرح وسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دین کے طور پر پھیلائی تھی؟
یہ جو آپ نے آخری بات کہی ہے, یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ سکی. یہ ایک معاملہ تو قرآن کے ساتھ بھی ہو گیا ہے. قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جن میں لوگوں نے اختلافات کر ڈالے, ان کی بنیاد پر فرقے بنا ڈالے. ہر آدمی اپنے لیے ایک آیت پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے
اور اس کا اپنا مطلب
نکال لیتا ہے. یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح قرآن متعین ہے, اسی طرح سنت متعین ہے. قرآن مجید ما بین الدفتین متعین ہے, یعنی آپ کے سامنے ایک باقاعدہ مجلد صورت میں موجود ہے. اور سنت ہمارے پاس مسلمانوں کے عمل میں موجود ہے, یعنی ان کی ساری نسلوں کے اندر بالاجماع تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول کا جاری کردہ دینی عمل موجود ہے. اس میں کوئی وہم نہیں ہوتا. مجھے تو اس دور میں اس پر جب میں نے متعین کرنا چاہا ہے تو بس ذرا انبار سے نکالنے کی ضرورت پڑی ہے, ورنہ وہ بالکل صاف متعین سامنے پڑی ہوئی.
اچھا جاوید صاحب, یہ بتائیے گا, ایک اسی سے متعلق جڑا ہوا سوال ہے کہ آپ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی قرآن کی آیت آپ کے سامنے بتائی جاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو تعلق ہے یہ اس زمانے کے لحاظ سے, یہ اب موجود نہیں ہے. یعنی اس زمانے کے یہود کے لحاظ سے تھی یا فلانا اس طرح سے. تو یہ متعین کیسے ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت دائمی ہے, ہمیشہ کے لیے اپلیکیبل ہے, اور یہ قرآن کی آیت مدینہ کے فلاں لوگوں کے لیے صرف تھی, اب اپلیکیبل نہیں ہے؟ یہ کیسے طے ہوتا ہے؟
یہاں وہ آیت موجود ہوتی ہے, اس میں جائیے نا. یعنی آیت کو الگ نکال کے تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ آیت کو الگ نکالیں گے تو آپ قرآن مجید میں تحریف کے مرتکب ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے,
آپ وہاں جائیے تو وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر موجود ہوتی ہے. جب آپ اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کس سے بات ہو رہی ہے, کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے, کیا صورتحال ہے جس میں بات ہو رہی ہے. سب باتیں وہاں معلوم ہو جاتی ہیں.
اگر اتنی واضح ہے جتنی کہ آپ وضاحت سے بیان کر رہے ہیں کہ کانٹیکسٹ میں جائیے تو سب کچھ لکھا ہوتا ہے, جب اتنی ہی واضح ہے تو آپ جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں دوسرے علماء اس نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ پاتے؟
یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کیوں نہیں پہنچے. میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں,
اتنا ہی واضح ہے سیاق و سباق, اتنا ہی واضح ہے جاوید صاحب, تو کیسے ہو سکتا ہے؟
میں تو یہی بتا سکتا ہوں جی میں کیسے پہنچا ہوں. میں آپ کے سامنے سیاق بھی رکھ دوں گا، سباق بھی رکھ دوں گا، اوپر کی آیات بھی رکھ دوں گا، بعد کی آیات بھی رکھ دوں گا، میں یہی کر سکتا ہوں. باقی یہ کہ کوئی اگر آدمی نہیں پہنچا تو میرے عزیز یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بات ہمارے ہاں عام طور پر مانی ہی نہیں گئی کہ اس طرح دیکھنا ہے. لوگ آیت کو ہمیشہ اس کے اندر سے نکالتے ہیں اور نکال کر جو مانی چاہتے ہیں پہنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں تمام قرآن مجید کے جو پارے ہیں ان کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. آپ آیت کو وہاں جا کے دیکھیے جہاں وہ آئی ہے، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ گویا وضو کر کے یا پاکیزہ ہو کے قرآن کو چھونے کا حکم ہے، وہاں بالکل الگ سیاق ہے، بات ہی بالکل اور بیان ہو رہی ہے. وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کوئی جنوں کی دراندازی کے نتیجے میں تمہارے تک نہیں پہنچا، یہ جب آسمان سے آتا ہے تو خدا کے پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس میں. تو آپ دیکھیے بات ہی بالکل الگ ہے. تو اس وجہ سے جب آپ اصول میں یہ بات مان لیں گے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو بات بھی بیان کی گئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جانا ہے، اس کو وہاں جا کے سمجھنا ہے، یہ دیکھنا ہے وہاں پہ جا کے، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی انہی نتائج تک پہنچیں گے. لیکن جو میں خدمت کر سکتا ہوں وہ یہی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں، تو دیکھیے یہ اس کے الفاظ کا مطلب ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، یہ فلاں جگہ موجود ہے، دوسری جگہ اس کی وضاحت اس طرح کی گئی، میں یہی خدمت کر سکتا ہوں.
آپ نے جاوید صاحب اپنی گفتگو میں کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں یہ کر دیا، آپ نے یہ فرمایا کہ آج تک جو ہے وہ اس کو اس طرح سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے لوگ.
بالعموم ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ، بالعموم ایسا ہمارے ہاں عام رجحان یہی بن گیا ہے کہ لوگ، ابھی بھی آپ دیکھ لیں، میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک روایت انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیں گے، ایک آیت اس کے اوپر ڈال دیں گے، یعنی اس میں بعض اوقات معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس کانٹیکسٹ کی بات ہے، کس چیز کی بات ہے، کہاں کہی گئی ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو، اس کے بعد ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تو ضروری ہے کہ آپ اگر حدیث پیش کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ کس موقع کی بات ہے، کہاں کی بات ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو باتیں ہیں وہ اطلاقی ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ ضروری ہے بتانا. تو قرآن مجید میں تو اور بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں تو قرآن مجید کے اندر آیت ہوگی، ایسا تھوڑی ہے کہ آیتیں آپ کو پکڑا دی گئی ہیں، یعنی یہ آیتیں جو ہیں یہ سورہ کا حصہ ہے، سورہ ایک خاص مقام پر پڑی ہوئی ہے، یہ سب بتانے کی ضرورت ہے.
اچھا یہ اسی سے متصل ایک اور کوشچن ہے آپ کے لیے کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں، یہ آپ نے جس طرح سے قرآن مجید کو سیاق کے اندر رکھ کر، ان کی آیات کو سیاق کے اندر رکھ کر اپنی انڈرسٹینڈنگ پیش کی ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں لگتا کہ 1400 سال تک فرائی مکتبہ فکر کے آنے سے پہلے تک اس طرح سے لوگوں کی توجہ نہیں گئی، وہ سیاق میں رکھ کر سمجھ ہی نہیں رہتے، اور اب آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ ایک ایسے انڈرسٹینڈنگ تک پہنچ رہے ہیں جس میں 1400 سال تک لوگ پہنچے نہیں، یہ ناممکنات میں سے نہیں لگتا.
دیکھیے بات یہ کہ یہ بات کوئی علل اطلاق کہی جاتی ہے، یعنی ہمارے جلیل القدر علماء اسی طرح سیاق میں رکھ کے آیتیں دکھاتے رہے ہیں، ان پر بحث کرتے رہے ہیں، ان کو سمجھتے رہے ہیں. آپ ابن تیمیہ کی بحثیں دیکھیے، آپ زمخشری کی بحثیں دیکھیے، امام راضی نے تو بعض موقعوں کے اوپر بعض نقطہ نظر پر تنقید کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہ آیت جس کا آپ مطلب بیان کر رہے ہیں یہ یہاں پڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے یہ ہے، اس کے آگے یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں. بعض جگہوں پر اگر کوئی چیز اس طرح توجہ میں نہیں آئی تو علم کی دنیا ہے، اس کے اندر نئے پہلو پیدا ہوتے رہتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ میں نے کوئی سارا دین نیا بنا دیا ہے، یعنی وہی اللہ کا دین ہے، وہی ایمانیات ہیں، وہی عبادات ہیں، وہی سارے احکام ہیں، وہی اخلاقی اصول ہیں. کسی جگہ کے اوپر کسی فقہی حکم کی یا کسی قانون کی انٹرپٹیشن میں اختلاف ہو گیا وہ بیان کر دیا جاتا.
آپ کا سوال ہے
جی جاوید صاحب، یہ خدا سے تعلق اور خدا کی پہچان کسی مسلمان کی زندگی کا لائف بلڈ ہے، بنیاد ہے. قرآن سے، قرآن کے مطالعے کے ساتھ اس تعلق کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں، اور کیا کردار ادا کرتا ہے قرآن اس تعلق کو بنانے میں اور خدا کی پہچان کرانے میں؟
پہلے تو میں اس سوال پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر قانونی نوعیت کی باتیں بیان ہوتی رہتی ہیں. سب سے بڑی چیز یہی ہے جو ہماری زندگی میں آنی چاہیے کہ ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے. کسی معرفت کے بغیر آپ کے تعلق کا استوار ہو جانا، صحیح استوار ہو جانا ممکن ہی نہیں ہوتا. ہم دنیا کے اندر تمام اپنے اخلاقی قواعد کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ اسی معرفت سے اخذ کرتے ہیں. یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ میں انسان ہوں، یہ اپنی معرفت ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کیا رشتے ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، آخر ماں اور باپ کو میں پہچانتا ہوں نا. یعنی ماں اور باپ صرف الفاظ تو نہیں ہے، ایک پوری شخصیت کا احساس مجھ تک منتقل ہوتا ہے. معاشرہ کیا ہے، معاشرے کے گرد و پیش اقوام کیا ہے، تاریخ کیا ہے، ان کی معرفت میں حاصل کرتا ہوں. تو اس معرفت کی طرف تو دنیا بہت کچھ متوجہ ہو جاتی ہے، لیکن جو سب سے بڑی معرفت چاہیے وہ اپنے خالق کی معرفت، خالق کی پہچان ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے. اب ظاہر ہے کہ کائنات کا خالق ہے تو مجھے جاننا ہے کہ کائنات کا خالق اپنی ذات کے لحاظ سے کیسا ہے، وہ اپنی صفات کے لحاظ سے کیسا ہے، وہ میرے ساتھ معاملہ کیسے کرے گا. تو میں نے اسی وجہ سے اپنی کتاب میں اس کو تقسیم کیا نا، ذات، صفات اور سنن، یعنی ان تینوں پہلوؤں سے آپ کو معرفت حاصل کرنی ہے. اس معرفت کا ایک پہلو علمی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیے. اس معرفت کے لیے قرآن خود مکتفی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو مکمل طور پر بتا دے گا کہ پروردگار کون ہے، اس کی ذات کو آپ کہاں تک جان سکتے ہیں، اس کی کیا کیا صفات ہیں، اس کی کیا سنن ہے، وہ بندوں سے کیا معاملہ کرتا ہے، اس نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے، اس پیدائش کی کیا تاریخ ہے، تمہارا منتہا اور تمہارا انجام کیا ہے. تو گویا میرے خدا کے ساتھ تعلق کا پورا شعور مجھ کو قرآن علمی سطح پہ منتقل کر دیتا ہے. یہ ایک پہلو ہے. اب جب میں نے وہ شعور پیدا کر لیا تو یہ علم کی سطح پر پیدا ہوا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے مجھے باپ کا یا ماں کا تعارف کرا دیا، پتہ چل گیا مجھے. اس تعلق کو مضبوط ہونا ہے، میرا اذعان اور یقین بننا ہے، یہاں تک کہ میں اس معرفت کو فیل کرنے لگ جاؤں، یہ میرا احساس بن جائے. اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت تذکیر کے پہلو سے کرنی چاہیے. یعنی ایک ہے کہ آپ نے علم کے طور پر جان لیا، ایک یہ ہے کہ آپ نے قرآن اس معاملے میں قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کا آہنگ، قرآن مجید جیسے بات کرتا ہے، اس سے مناسبت پیدا کرنی چاہیے. یہ معرفت کبھی تر ہوتی چلی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے ایک انسان کے ساتھ، وہ دعا سے پیدا ہوتا ہے، وہ ہماری نماز میں ظہور پذیر ہوتا ہے، وہ ہمارے روزوں میں ہوتا ہے. اس تعلق کو بھی شعوری سطح پر آدمی محسوس کرنا سیکھے، دعائیں اس طرح کرے جس طرح کی سمجھ کر کی جاتی ہیں. ہمارے ہوتے ہیں عربی کے رٹے رٹائے الفاظ ہیں جو آپ نے ادا کر دیے، تو اس کے نتیجے میں اس معرفت میں ازدیاد ہوتا چلا جاتا ہے. تو جیسے جیسے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور آپ کے شعور کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے، تو پھر آپ اس معرفت میں جینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک پورا عمل ہے اور یہ انسان کو بڑے ریاض کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن اس کے مواقع وہی ہے کہ آپ نماز سے سچا تعلق پیدا کریں، کیونکہ خدا کے ساتھ حضوری کا تعلق اسی سے ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت جس طرح آپ علم کے لیے کریں، اسی طرح تذکیر کے لیے بھی کریں، تاکہ آپ کا اس کے الفاظ سے، اس کی روحانیت سے ایک سچا تعلق پیدا ہو. مسجد کے ساتھ ربط پیدا کریں، کیونکہ جب کسی جگہ کو آپ خدا کا گھر قرار دے دیتے ہیں، اس کی عبادت کا، تو پھر وہ مصداق بن جاتی ہے اس تعریف کا جو قرآن مجید نے سورہ نور میں کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، تو وہ پھر وہاں پر وہ روشنی حاصل ہوتی ہے.
ٹھیک جاوید صاحب، یہ ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح سے دنیا میں ہم عطائی ڈاکٹر کے خلاف تو جو ہے وہ کاروائی کرتے ہیں، ہم کسی ایسے شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اسے پریکٹس کرے جس کی سند نہ ہو، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دین کو بیان کرنے میں، دین کے معاملات بیان کرنے میں بھی ہمیں اس طرح کی کوئی پابندی لگانی چاہیے؟ انہوں نے دو اگزامپل دی ہیں کہ اگر ہم یہ پابندی نہ لگائیں تو ایک شخص اپنی انڈرسٹینڈنگ سے نزول مسیح کا انکار کر دے گا، اور دوسرا شخص قرآن کو پڑھ کے کہے گا کہ بنی اسماعیل نام کی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، بنی اسرائیل ہی سب کچھ تھا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی جو باقاعدہ سندی یافتہ لوگ ہیں وہی دین کے معاملے میں بات کریں جیسے کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟
ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر علم کی اپنی نوعیتیں ہوتی ہیں. آپ نے طب کا علم ایک خاص طریقے سے منظم کر لیا ہے،
ٹھیک،
اس کے بعد ایک آدمی پریکٹس کرنا نکلتا ہے تو وہ اصل میں آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوتا ہے اس میں آپ سے اس کی فیس لیتا ہے، مفت تو نہیں کرتا نا یہ معاملہ،
ٹھیک ہے.
تو اس کے لیے آپ نے قواعد ضوابط بنا دیے کہ یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے، یہ فلاں ڈگری ہے، یہ فلاں ڈگری ہے، اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. جو سوشل سائنسز ہیں ان میں یہ طریقہ اختیار کیا نہیں جا سکتا، سبھی میں نہیں کیا جا سکتا. اس میں آپ کے علم کے حاصل کرنے کے ذرائع بہت مختلف ہوتے ہیں،
ٹھیک،
یہ اس طریقے سے اسٹینڈرڈائز بھی نہیں کی جا سکتی. تو اس وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی عطائی قرار دینا پڑے گا، پھر امام شافعی کو بھی عطائی قرار دینا پڑے گا، اس لیے کہ سند تو ان کے پاس بھی تلاش نہیں کی جا سکے گی.
ٹھیک، بالکل صحیح ہے.
اس میں پھر یہ چیز مان لی گئی کہ ایک شخص جب دین کی بات کرے گا تو پہلے تو آپ اس کو توجہ دلائیں کہ اس کا علم پختہ ہونا چاہیے، وہ علم حقیقی ہونا چاہیے، تب اسے زبان کھولنی ہے. یہ گویا اس شخص کے ساتھ بات کرنا. وہ جب معاشرے میں اپنی بات بیان کرے گا تو معاشرے میں اپنی بات بیان کرے گا، یعنی اس نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو ایک انجیکشن لگا دینا، دوا دے دینی ہے، اب آپ مریں یا جی، اس نے اپنی بات بیان کرنی ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بات تو بالکل بے علمی پر مبنی ہے, اس میں تو پختگی موجود نہیں ہے, تو وہ دنیا بھر میں موجود ہوں گے, فوراً اس کی تصحیح کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. جیسے انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے فلاں واقعے کے بارے میں یا فلاں چیز کے بارے میں ایک رائے دے دی, بھائی دنیا میں دوسرے اہل علم موجود ہوں گے جو اس کی فوراً تردید کر دیں گے. تو اس وجہ سے دین کا علم چونکہ حاصل کرنے کے دونوں ذرائع ہمیشہ موجود رہے ہیں, یعنی باقاعدہ دینی درسگاہیں جن میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں, اہل علم سے جا کے دین سیکھنا. تو ہمارے یہاں تو اس کی بڑی غیر معمولی ٹریڈیشن ہے. آپ دیکھیے بہت بڑے بڑے دور حاضر سے ذرا پہلے کے علماء, میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی ساری تعلیم اسی طریقے سے ہوئی ہے, یعنی انہوں نے مختلف جلیل القدر علماء سیکھا. بلکہ یہ جو بڑے علماء سے سیکھنے کا عمل ہے یہ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ مدرسہ آپ بنائیں گے تو مدرسے میں تو آپ ہر فن کے اعلیٰ سطح کے علماء اکٹھے نہیں کر سکتے, لیکن لوگ جب کسی بڑے آدمی سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات شد رحال کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, جاتے ہیں, دس دس بیس سال ان کے پاس رہتے ہیں. تو اس وجہ سے دین کے علم میں یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی. یہاں جو اس کے فساد سے بچانے کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کسی نے کہنا ہے زبان سے کہنا ہے نا, آپ کو اس نے انجیکشن نہیں لگا دینا, زبان سے کہنا ہے, وہ کہے گا اس میں غلطی ہوگی دوسرا آدمی اس کی تصحیح کر دے.
لیکن جب کوئی شخص کہہ رہا ہوتا ہے, جو اگزامپل انہوں نے دی ہے کہ جی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی قرآن مجید سے مجھے تو بنی اسماعیل تو نہیں مل رہے, اب اس شخص کو فالو کرنے والے لوگ, اسے سننے والے لوگ دوسرے کی بات سننے کو تو تیار ہیں نہیں, اگر اسی کو وہ مان رہے ہیں تو اس طرح سے تو معاشرے میں خرابی پینیٹریٹ کر رہی ہے نا جاوید صاحب, اسے روکنے کا
تو خرابی تو وہاں ہے نا کہ لوگ سن نہیں رہے. یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات اجنبی سنیں تو فوراً اس کے طرف متوجہ ہوئے. جو میں نے اس سے پہلے ایک نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ صحیح علم اور سچے علم تک پہنچنے کے لیے آپ کے اندر جاننے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے, سمجھنے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے, ماننے کا صحیح جذبہ ہونا چاہیے. تو یہ لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بند نہ کریں, ایک کنویں کا مینڈک نہ بنا لیں, ایک شخص کی بات سن کر اس کو حتمی حجت نہ مان لیں. اسی وجہ سے یہ علماء کو تلقین کرنی چاہیے جو لوگ ان کی بات سنتے ہیں کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں, ہمارے اوپر وحی نہیں آئی, ہم نے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیا, ہو سکتا ہے ہمیں غلطی لگ گئی ہو, تو بھائی ہماری کسی بات کے بارے میں اگر تردد پیدا ہو تو دوسرے اہل علم سے جا کے پوچھ لو, دوسرے اہل علم کی بات بھی اسی ذوق کے ساتھ سنو. تو یہاں جو آپ گمراہی سے بچانے کا سبب ہے وہ اس سے دور کریں, ورنہ آپ اصل میں اظہار رائے پر پابندی لگائیں گے. تو یہ علم ایسا ہے نہیں کہ اس کے بارے میں آپ ایک سند, اس کے نتیجے میں تو پھر یہ ہوگا کہ فرقے بن جائیں گے, فرقوں کے مدرسے بن جائیں گے, انہی کی سندیں بن جائیں گی, یہ ہوگا اس کے لیے.
آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی, پوچھ لیجئے آپ.
جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا, تھوڑی سی اس کی وضاحت کیجئے گا.
یہ تو اصل میں ایک خوبصورت جملہ ہے
جی,
بہت سے لوگوں سے روایت کیا گیا ہے, بات بہت ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو خالق کو کیسے پہچانے گا؟ پہلے مخلوق کی معرفت ہوگی تو اس سے آپ خالق تک پہنچیں گے, خالق تو سامنے موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کو دیکھنے ہی سے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو بات بہت صحیح ہے لیکن یہ ان کی طرف اس کی نسبت یہ ثابت نہیں ہے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ ایک شخص ہے جو ایک عالم دین یا ایک انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے شخص کی بات سنتا ہے, اس کے دل میں ایک تردد ہوتا ہے, وہ دوسرے کی بات سنتا ہے, وہ تیسرے کی سنتا ہے, اور اپنی دیانتداری سے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے مگر وہ نتیجہ غلط ہوتا ہے. اگر میں غلط نتیجے پہ پہنچ گیا مگر پہنچا اپنی دیانتداری سے ہوں, تو پھر کیا ہوگا آخرت میں, میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟
وہی جو ہمیں ضمانت دی گئی ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے جدوجہد کرتا ہے, جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے, اور صحیح بات کو جاننے کی جدوجہد کرتا ہے, اس میں اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تو دوہرا اجر ہے, غلط نتیجے پر پہنچ گیا لیکن دیانتدار تھا, کوشش کی تھی, تو تب بھی ایک اجر مل جائے گا, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا.
کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. ناظرین ہمارے اس آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت سارے آپ کے جو سوالات تھے ہم نے اس میں ٹیک اپ کیے, اور بہت ساری ایسے مباحث بھی تھے جاوید صاحب کی گفتگو میں جس کی وجہ سے شاید آپ کے ذہنوں میں کچھ اور بھی سوالات آئے ہوں. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں وہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.